الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا ان فيكم رسول الله. دوستو اور بھائیو, ناموس رسالت اور مسلمان امت یا اہل اسلام, یہ آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام, یہ آج ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے, حالانکہ یہ کوئی مسئلہ تھا نہیں. ہر شخص کی عزت, اس کا احترام اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہوتا ہے. ایک گھر میں بڑے بھائی کی بھی عزت ہوتی ہے, والدہ کی بھی عزت ہوتی ہے, اور والد کی بھی عزت ہوتی ہے اپنے اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے. کسی بھی قوم میں کوئی ایک محترم شخصیت ہوتی ہے. امریکہ کے جو لبرلزم کا, فریڈم کا چیمپئن ہے, وہاں بھی فادرز, فاؤنڈر فادرز آف دی امریکن نیشن, ان کا ایک احترام ہے, ان کی ایک رسپیکٹ ہے. جارج واشنگٹن ہو یا ابراہم لنکن ہو, ان کی ایک خاص عزت ہے اس معاشرے کے اندر. انڈیا میں مہاتما گاندھی کا ایک مقام ہے, اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, خود ہمارے ملک میں قائد اعظم کو ایک عزت دی جاتی ہے کہ ہر سرکاری دفتر میں, یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں بھی ان کی تصویر آویزاں کی جاتی ہے, ان کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دینے کے لیے. اور ہمارے کرنسی نوٹس کے اوپر ان کی تصویر چھاپی جاتی ہے, اور غلطی سے بھی ان کی تصویر کے اوپر کوئی نشان لگ جائے تو وہ ان کی توہین شمار ہوتا ہے, اور اس کی کیش سزا یہ ہے کہ وہ کرنسی نوٹ انویلڈ ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ مسئلہ جو پیدا ہوا ہے, بلکہ پیدا کیا گیا ہے, یہ آج کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے دشمنوں نے بہت گراؤنڈ ورک کیا ہے, اور ہم سب کسی نہ کسی درجے میں اس کا شکار ہیں. اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آج سے 50 سال پہلے, 40 سال پہلے کسی اور طرح سے ہوتا تھا, آج آپ کا تذکرہ کسی اور طریقے سے ہوتا ہے. اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے, آج کی مجلس کے تمام ہی حاضرین اس کے خود گواہ ہیں, کہ آج سے 20 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں پاکستان ٹیلی ویژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرتا تھا بھرپور انداز میں. مختلف مقررین آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے تھے, لیکن پچھلے کوئی 15 سال سے ٹرینڈ چینج کیا گیا. اور مذاکروں کو رواج دیا گیا تو ان مذاکروں کی زد میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی آ گئی. اب ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جنرل بیان کرنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی مذاکرے ہوتے ہیں، اور اگر میں ایک مذاکرے کا کچھ خاکہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک کمپیئر، ایک اینکر پرسن میزبان بن کر تین مہمان مقررین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کرنے کی دعوت دیتا ہے تو وہ انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ جو چاہیں بیان کریں، بلکہ وہ ان کے منہ میں بات ڈالتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیں. اور پہلا مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ابھی گفتگو کر ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ انہیں روک کر دوسرے مہمان کو دعوت گفتگو دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری تو بس ضرب المثل ہے کہ آپ کا دشمن بھی آپ ہی کے پاس امانت رکھواتا تھا. آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کے سلسلے میں بھی کہنے کو بہت کچھ ہے. ابھی وہ اپنی گفتگو کر ہی رہے ہوں گے تو انہیں درمیان میں روک کر کمپیئر فرمائیں گے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، واہ واہ کیا کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ خاتون کے جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی آپ اس کی بھی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تھے. اور تیسرے مہمان سے تقاضا کرے گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. آدھے گھنٹے کا پروگرام ختم ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے دیانتدار اور انتہائی بااخلاق انسان کی حیثیت سے زیر بحث آئے، بڑی مفید معلومات ملی ناظرین کو، بہت لطف آیا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور دیانتدار، الصادق اور الامین تو مکے کا کافر بھی مانتا تھا، وہ انکاری کس چیز سے تھا؟ وہ انکار کرتا تھا، ریلیکٹنٹ تھا، منکر تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے. میں اور آپ مسلمان ہوئے لا الہ الا اللہ محمد امین کہہ کر نہیں، حالانکہ وہ ایک حقیقت تھی. میں دائرہ اسلام میں داخل لا الہ الا اللہ محمد صادق کہہ کر نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر داخل ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام حیثیتیں جو اس آدھے گھنٹے کے پروگرام میں زیر بحث آئیں حقیقت ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ ایک انتہائی سچے انسان تھے، یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دیانتدار شخص بھی شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہوگا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی ہیں، اپنے دشمنوں کی بھی تیمارداری کے لیے آپ تشریف لے گئے ہیں. لیکن ہمارا دائرہ اسلام میں داخلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر ہوا تھا. ایسی بے شمار کوششیں ہیں کہ جو بڑے غیر محسوس طریقے سے کی گئی ہیں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح پس پشت ڈال دیا جائے، سائیڈ لائن کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے. ایسے ایسے انداز ہیں کہ جن کا ایک دو کا میں تذکرہ کروں، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ شعور عطا فرما دے تو آپ کو قدم قدم پر محسوس ہوگا کہ ہیں یہاں بھی ایک شرارت ہو گئی، اوے یہ بھی ایک شرارت ہو گئی. مثلا میری عمر 57 برس ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالی تھی. یہ دستور دیکھا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی پروگرام شروع ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق واضح کرنے کے لیے تلاوت قرآن مجید ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق واضح کرنے کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی تھی. میں مانتا ہوں کہ اس نعت میں کچھ شرکی اشعار بھی شامل ہو گئے. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ شرکی اشعار جو ہیں وہ ختم کیے جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اپنا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کرنا، یہ جاری رہنا چاہیے تھا. لیکن اس آڑ میں کہ نعت میں شرک ہوتا ہے، نعت جو ہے وہ ہماری محفلوں سے نکل گئی. اور پھر پچھلے 10 سال میں ایک بظاہر بڑی خوشگوار تبدیلی آئی جس سے توحید کا ذوق رکھنے والے، اور ہر مسلمان کا ذوق توحید ہے، بڑے خوش ہوئے کہ اب حمد رواج پا رہی ہے. اللہ کی حمد و ثنا بہترین کاموں میں سے ایک ہے، لیکن اللہ کی حمد و ثنا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو ریپلیس کرے تو پھر وہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہم پچھلے دور حکومت میں آفیشیل سطح پر پروموٹ ہوئی اس کا آپ جائزہ لیں تو وہ کیا تھی؟ نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے. اب تیرا سے مراد کیا ہے؟ غیر مسلم، ہندو، عیسائی، یہودی. نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے. یہ جدا جدا جو ہے راستے، یہ معاملہ کوئی اور ہے. اب یہ ہندو اور مسلمان کو، بالخصوص یہودی اور مسلمان کو جدا جدا کون کرتا ہے؟ یہودی اللہ کو بالکل اسی طرح مانتا ہے جیسے مسلمان مانتا ہے، تورات کے ماننے والے ہیں. یہودی آخرت کو بالکل اسی طرح مانتا ہے جیسے ہم، میں اور آپ مانتے ہیں. وہ جنت کو مانتا ہے، جہنم کو مانتا ہے، باسِ بادل موت کو مانتا ہے، تقدیر کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، وحی کو مانتا ہے، تورات اور زبور کو مانتا ہے، اور اسے آگے بڑھ کر اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہلے تمام انبیاء کرام کو بھی مانتا ہے یہودی. پھر ایک قدم اور آگے آئیے تو عیسائی حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی مانتا ہے علیہ السلام، اور تورات اور زبور کے علاوہ انجیل کو بھی مانتا ہے. تو اب ایک عیسائی کو اور مسلمان کو جدا کرنے والا کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم انسان ماننا، یہ عیسائی اور مسلمان کو جدا جدا نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا اور دیانتدار اور خوش اخلاق انسان ماننا، یہ مسلمان اور یہودی کو جدا نہیں کرتا. جدا کیا کرتا ہے؟ وہ کون سا معاملہ ہے جو ایک مسلمان اور یہودی کو اور ایک مسلمان اور عیسائی کو جدا کرتا ہے؟ وہ معاملہ ایمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بحثیت رسول اللہ. صرف ایک سچے نیک اعلی اخلاق کے حامل دیانتدار شخص کی حیثیت سے نہیں، اللہ کے رسول کی حیثیت سے۔ میں نے بھی سورہ حجرات کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا خطبہ مسنونہ کے بعد، وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ خطاب کس سے؟ صحابہ کرام سے۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ اہل ایمان سے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہی ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر۔ انہیں ایک ریمائنڈر ہے، انہیں نوٹ آف کوشن دیا جا رہا ہے، ریمبر دیر از اللہ میسنجر امنگ یو، تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، ناٹ این آرڈینری مین۔ اور اس کا اظہار ہمیں کیسے دیکھنے کو ملتا ہے؟ سیرت صحابہ میں، صحابہ کرام کے عمل میں، ان کے تعامل میں، کہ حضور کے چچا ہوں حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے داماد ہوں حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی ازواج ہوں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، کوئی آپ کو اس رشتے سے نہیں بلاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس رشتے کو ریکگنائز نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لینے کے بعد بھی حضرت حمزہ حضور کے چچا ہی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد بھی حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور باقی تمام ازواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی رہیں۔ لیکن آپ کہیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں پڑھیں گے کہ کہیں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ ایمان لانے کے بعد بھی کہیں حضور کو بھتیجا کہہ کر بلائیں، کہیں محمد کہہ کر بلائیں، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زوجہ محترمہ یہ کہے کہ میرے سرتاج نے یہ فرمایا۔ حالانکہ میاں بیوی کے رشتے کے کچھ خاص تقاضے ہوتے ہیں، ادروائز وہ آپ کو ملیں گے کہ جیسے کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بیہیو کرتی ہے، ایسی ازواج مطہرات نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا ہے، وہی آپ کو وہاں پر شوخی بھی مل جائے گی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ سورہ تحریم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، لیکن خطاب ایک ہی ہے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ تو حال ہی میں یہ ہوا کیا کہ خاص طور پر جو ذرا پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ دینی کے خادم تھے اور مخلص خادم تھے، وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بحیثیت رسول کرنے کو تو یا فار گرانٹیڈ لیتے رہے کہ یہ تو پتہ ہی ہے، یا اس تذکرے کو مولویانہ بات سمجھتے رہے کہ نہیں یہ ذرا مولویوں والی باتیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک سچے دیانتدار، خوش اخلاق، مدبر سیاستدان، کمانڈر ان چیف، اب یہ حیثیتیں وہ ہیں کہ جو ریسنٹلی ہائی لائٹ کی گئیں، اور ان کو ہائی لائٹ کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت بیک گراؤنڈ میں چلی گئی۔ میں نہیں کہتا کہ کسی مسلمان کے پیش نظر ہوگی یہ پرسوٹ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اس حیثیت کو پیچھے کرے، لیکن وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے، یا اس تذکرے کو فار گرانٹیڈ لیتے ہوئے کہ تو معلوم ہی ہے، اور یہ ایزیوم کرتے ہوئے کہ شاید مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے بھی تھے، انتہائی بااخلاق بھی تھے، انتہائی دیانتدار بھی تھے، بڑے اچھے منتظم بھی تھے، بڑے اچھے سیاستدان بھی تھے، بہت زبردست مدبر بھی تھے، بڑی اسٹریٹجک آپ کی سوچ تھی، یہ بھی چیزیں ان میں سے کوئی بات غلط نہیں تھی، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بحیثیت رسول آنکھوں سے، نظروں سے، ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہ گئے؟ ایک عظیم انسان۔ جب عظیم انسان ہو گئے تو پھر دوسرے انسانوں کے لیول پر آ گئے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل حیثیت مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے رسول کی تھی۔ جیسے باپ اور بیٹا دونوں انسان ہیں، لیکن بیٹے کے لیے باپ کی حیثیت انسان کی نہیں، باپ کی ہے۔ اگر وہ اپنے باپ کو باپ سمجھے گا تو اس کا اپنے باپ کے ساتھ ایٹیچیوڈ انٹائرلی مختلف ہوگا، اس کے مقابلے میں کہ وہ باپ کو بھی انسان سمجھتا ہے، انسان سمجھے گا، حالانکہ ہے انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس سے آرگو کرے گا، ثبوت مانگے گا۔ اور یہ ہمارا جو ماڈرن دور ہے، اس نے باقاعدہ غیر محسوس طریقوں سے، ڈراموں کے ذریعے سے، موویز کے ذریعے سے، مضامین کے ذریعے سے ایک بات پروموٹ کی ہے کہ اطاعت کا بھی یہی ڈیفینیشن بتائی کہ ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے، جو معقول باتیں وہ کریں، اور ماں باپ کوئی غیر معقول بات کریں تو وہ بالکل نہیں ماننی چاہیے۔ غیر محسوس طریقوں سے نہیں، یہ تو غیر محسوس طریقے سے بتائی گئی، ایک چیز بڑے کھل کھلا کر کہی گئی، ذرا اس سے ایک سٹیپ آگے کہ ہاں شوہر کی اطاعت ہے، لیکن ہاں ٹھیک بات ہو تو بات ماننی چاہیے، لیکن غلط بات جو ہے وہ شوہر کی بالکل نہیں ماننی چاہیے۔ یہ بھی وہ جس نے اصولی طور پر یہ تسلیم کیا کہ ہاں ہاں بیوی پر شوہر کی اطاعت لازم ہے، ورنہ تو سرے سے انکار کر دیا گیا نا، جب ایکوالٹی کے جو لوگ قائل ہیں انہیں سرے سے انکار کر دیا۔ تو بات اصل میں کیا ہے کہ جب انسان کو یہ محسوس ہو کہ یہ جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ کون ہے، یہ میرا باس ہے، تو اب میرا لہجہ اس کے ساتھ اور ہے۔ ایک فوجی کو معلوم ہے کہ جو شخص میرے سامنے ہے وہ میرا کمانڈر ہے، پہلے سلیوٹ کرے گا پھر اس کی بات کرے گا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہمارے ذہنوں سے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو اصل سٹیٹس تھا، آپ اللہ کی رسول ہیں، وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ لہذا بڑا کوشچن مارک بن گیا، کیوں؟ یعنی قائد اعظم کی تصویر پر غلطی سے نشان لگ جائے اور وہ نوٹ انویلڈ ہو جائے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر، ان کی تصویر پر نشان لگانے کے لیے مسلمان آج بیتاب ہے، یعنی ٹو سے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کر لیں گے، ثابت کر لیں گے کہ وہ غلط ہے، لیکن پہلے نشان لگانے دیں گے پھر ہم اس کو مٹا لیں گے۔ لیکن قائد اعظم کی تصویر پر نشان لگ جائے تو وہ فوراً سزا جو ہے وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کا جو نوٹ، وہ 500 کا نوٹ ہو یا 5000 کا نوٹ ہو، وہ ضائع ہو جائے گا۔ پھر کئی لوگ ہم میں سے اصول پرست ہو گئے، اور یہ اصول پرستی جو ہے، یہاں پرستی کا لفظ آ جائے وہ فتنہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ مسلمان کی اصل وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، سچائی، دیانتداری، ہم نے ان کو خدا بنا لیا ہے، حالانکہ ہمارا دین جو ہے اس میں اصل وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. کیوں؟ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ جو بھی کہے ہمیں کرنا پڑے گا. حضرت یوسف علیہ السلام اون ہز اون، کبھی وہ پولیس ایکشن نہ کرتے. پولیس ایکشن آپ کو معلوم ہے نا، کسی بھی شخص کو پکڑنا ہو تو پولیس کے لیے بڑا آسان ایک حل ہے کہ ایک نشے کی پڑیا جو ہے اس کی جیب میں ڈال دیں، اس کے بیگ میں ڈال دیں اور اس کو گرفتار کر لیں. حضرت یوسف کبھی نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، ذالک کتنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، کہ بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو ڈیٹین کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، لہذا وی پلانڈ فار یوسف. کیسے کر لو؟ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کے لیے پلان بنایا، انہیں حکم دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا، کیا وہ پولیس ایکشن کرتے؟ اللہ کے ساتھ وفاداری اصل ہے. میں سچ کیوں بولوں بحثیت مسلمان؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے، میرے رب نے اور اللہ کے پیغمبر نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا. میں دیانتدار کیوں رہوں؟ اس لیے نہیں کہ دیانتداری آنےسٹی از دا بیسٹ پالیسی. میں اس لیے دیانتدار ہوں، میں دیانتداری سے معاملہ کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اور قرآن مجید نے اس بات کو بڑا ٹھوک بجا کر واضح کیا ہے. جو مارکت الارا ایشو ہیں آج، مثلاً سود کی حرمت، مساوات مرد و زن، یہ مارکت الارا ایشو ہیں. قرآن مجید نے کیا بندوبست کیا ان کا. جیسے آج جو ہے وہ بحث شروع کر دیتے ہیں لوگ کہ جی یہ کرائے پہ مکان کیسے جائز ہے، اور یہ لیزنگ کیسے جائز نہیں ہے، یہ کیسے جائز ہے اور یہ کیسے جائز نہیں ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے. قرآن مجید نے کوٹ کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا. اب بجائے کوئی لاجک دینے کے جواب کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ نے کاروبار کو حلال اور سود کو حرام کر دیا. جیسے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، خالائیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اب کوئی بحث کرنے پہ آ جائے کہ کیا فرق ہے بہن میں اور بیوی میں، عمر کے لحاظ سے بھی، خاندانی اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے وہ میچ ہے، اور شادی کا مقصد چونکہ گھر بسانا ہے، اولاد پیدا کرنا ہے، اگر میں شادی کر لوں بہن سے کیا حرج ہے اس میں؟ ایک جیسی تو ہیں، کیا فرق ہے؟ اللہ نے اس کو حرام کر دیا تم پر، اور دوسری عورتوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا. اللہ اللہ خیر سے. اور یہی مفہوم ہے اس حدیث کا بھی کہ ربا سبون جزبا جزن ایسرها ینکح رجل امه. کیا فرق ہے؟ اگر فرق نکالنے پہ آ جائیں، لاجک پہ آ جائیں، یہ اپروچ جو ہے، لاجیکل اپروچ جو ہے بنی ہے، یہ ساری اصل میں وہ پلاننگ ہے بڑی اونچی، کہ بجائے حلال و حرام کا وہ تصور کہ جو چیز اللہ کہے وہ حلال ہے اور جو اللہ کہے وہ حرام ہے. اور اللہ کا پیغام، اللہ کی منشا ہمارے سامنے اس کے رسول کے ذریعے سے پہنچتی ہے. اس کی بجائے لاجک، جو چیز لاجک سے ثابت ہو جائے وہ مانیں گے. اب بس لاجک کے چکر میں پڑے تو اللہ اور اس کے رسول کی اصل حیثیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، حالانکہ اصل حیثیت دین میں اللہ اور اس کے رسول کی تھی. اور پھر ایسی ایسی، یعنی ہر شخص جو ہے اس کو وہ واقعہ جو ہے وہ بڑا یاد ہے کہ وہ اس بڑھیا کی تیمارداری کے لیے بھی آپ گئے تھے جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ، ابو رافع کے قتل کا واقعہ وہ یاد نہیں. حالانکہ آتھینٹک روایات، یہ وحیکل مختوم میں لے کر آیا ہوں اسی لیے خاص طور پر آپ کو، یعنی ان دو حوالوں کے لیے کہ کعب بن اشرف کا قتل، یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن پر ٹارگیٹڈ کلنگ ہوئی. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کر، سن لیجئے، میں بالکل ریک المختوم میں سے پڑھ رہا ہوں تاکہ مبادہ یہ ایک اتھینٹک کتاب ہے، سب لوگ اسے مانتے ہیں، اس کی اتھینٹسٹی کو. فرماتے ہیں شیخ مبارک پوری، یہودیوں میں یہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت عداوت اور جلن تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا. اس کا تعلق قبیلہ تئی کی شاخ بنو نبھان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنو نذیر سے تھی. یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا، عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا. وہ ایک معروف شاعر بھی تھا. اس قلعہ مدینے کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا. اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے، اگر محمد نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے. اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حجب اور دشمنان اسلام کی مدد سرائی پر اترا ہے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا. اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی ودعا سامی کا مہمان ہوا. پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ان سرداران قریش کا نحو و ماتم شروع کر دیا. پھر کچھ چھوڑا ہوں درمیان میں سے وقت کو بچانے کے لیے، کعب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں وحیات اشعار کہنے شروع کیے اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے سخت اذیت پہنچائی. اب وہ ایک ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، وہ بھی آپ نے کر کے دکھایا ہے، لیکن جب آپ کی ایک آفیشیل حیثیت ہے مدینہ منورہ کے اندر تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف باقاعدہ خواہش ظاہر کی ہے. یہی حالات تھے جن سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ انورٹڈ کامرز میں حضور کا فرمان نقل ہے، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے. الفاظ نوٹ کر لیجئے، پھر دوہرا رہا ہوں، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے؟ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو ابس بن جبر نے اپنی اپنی خدمات پیش کی. اس مختصر کی کمپنی کے کمانڈر محمد بن مسلمہ مقرر ہوئے. اب میں پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا، اب آخر میں جا رہا ہوں کہ انہوں نے بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے اس کو باقاعدہ قتل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس کی خبر دی اور سر لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. یہ اسی زمین پر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل پر خوشی کا اظہار فرمایا. دوسرا جو ہے واقعہ وہ سلام بن ابل حقائق نامی ایک شخص تھا، اس سے قتل کا واقعہ ہے. سلام بن ابل حقائق جس کی کنیت ابو رافع تھی، یہود کے ان اکابر مجرمین میں سے تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورغلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور مال اور رسد سے ان کی امداد کی تھی. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی پہنچاتا تھا، اس لیے جب مسلمان بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی، چونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا. اس لیے قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کارنامہ ہم بھی انجام دے اس لیے انہوں نے اجازت مانگنے میں جلدی فرمائی, جلدی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی لیکن تاخیر فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے, لیکن تاخیر فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے. اس کے بعد ایک مختصر سردستہ جو 5 آدمیوں پر مشتمل تھا اس مہم پر روانہ ہوا. یہ سب کے سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن اتیک تھے, اور انہوں نے بھی باقاعدہ بڑے خاص ٹیکنیک سے اس کے قلعے میں داخل ہو کر اس کو واصل جہنم فرمایا, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کی زندگی میں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قبل قتل کی خوشخبری سنائی. اب یہ سارے واقعات جو ہیں یہ ہمارے دوست جو ہیں وہ نقل نہیں کرتے, وہ واقعات کے جو پہلے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ ان کے خلاف ایکشن لے سکیں, اس وقت کے واقعات نقل کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ویسے ہی ہمارے سامنے گواہ ہے کہ یہ دو بڑے واضح فیزز ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے, کہ مکہ مکرمہ میں آپ کا انداز الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم تھا, کہ کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ باندھے رکھو. وہاں آپ کی موجودگی میں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو شہید کیا گیا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہہ کر ان کے پاس سے گزر گئے, اسبرو یا اللہ یاسر انا موعدہ کو مل جنہ, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے, یعنی تمہیں جنت میں جا کر اس کا ریوارڈ ملے گا, لیکن کوئی ریٹیلیشن اس کے خلاف نہیں ہوئی. پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل اور اس کی بیوی دست برازی کرتے رہے, لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا نہ صحابہ سے ایسی خواہش کا اظہار کیا. اور پھر کیا کیا زیادتیاں صحابہ کرام پر مکی دور کے اندر نہیں ہوئی, ان کے خلاف کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, جبکہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد سیرت النبی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آفینس فرمایا ہے. آپ نے مسجد نبی کی تعمیر فرمائی, اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان مواخات قائم فرمائی, بھائی چارہ مشہور ہے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, اور اس کے بعد میثاق مدینہ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہنے والے مختلف گروہوں کے درمیان ایک معاہدہ کروایا پیسفل کے کو ایگزسٹنس کا, اور اس کی پابندی فرمائی. لیکن یہود کے تینوں قبائل نے, بنو نظیر, بنو قینقاع اور بنو قریظہ نے ون آفٹر اندر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی, لیکن یہاں پر خلاف ورزی کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا. بنو نظیر اور بنو قینقاع کے ساتھ نرم معاملہ اس وجہ سے ہو گیا کہ اہل خزرج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا مجبور کیا کہ آپ ان کے ساتھ نرم معاملہ کریں, ہاں یہ ہمارے حلیف ہیں. لیکن بنو قریظہ کی مت ماری گئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت سے فائدہ اٹھانے سے انکار کرتے ہوئے خود آپ کیا کہ سعد ابن معاذ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں. سعد ابن معاذ نے سخت ترین فیصلہ دیا, لیکن اس کی ایگزیکیوشن بھی بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی, اور 700 کے قریب بنو قریظہ کے جوان مرد جو جنگ کے قابل تھے انہیں ذبح کیا گیا. یہ ہوا اسی زمین پر ہوا. اب یہ واقعات جو ہیں وہ بھی اس کے سملر واقعات آج دنیا میں کر کے ہمیں دکھائے جاتے ہیں, اس کا بھی ایک مقصد ہے میرے نزدیک, مے بی آئی ایم رانگ, کہ گلے کاٹ کر جو ہیں وہ ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے اس پر رائے لی جاتی ہے. ٹی وی پر ہمارے دانشور اور ہمارے سیکولر مائنڈڈ جو لوگ ہیں وہ آ کر اس کی کنڈمنیشن کرتے ہیں پہلے, پھر ان کے ساتھ ہمارے جو اہل علم ہیں مسلمان وہ بھی تشریف لاتے ہیں, وہ بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں, پھر مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں آرا لی جاتی ہیں, وہ بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور پھر جو ہمارے بھائی ویسٹ میں رہتے ہیں خاص طور پر امریکہ میں, ایف بی آئی ان کے گھروں میں کئی کئی چکر لگا چکی ہے اور بڑے خاص طریقے سے وہ اپوائنٹمنٹ لے کر آتے ہیں, اور گھنٹہ دو دو گھنٹے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، چائے وائے پیتے ہیں، مختلف سوالات ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں جو واقعہ وہ پاکستان میں پیش آیا ہے گردنے کاٹنے کا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ فلاں جو ادھر ہوا ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ ٹارگیٹڈ کلنگ جو ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہ اسامہ بن لادن کو آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ظاہر ہے مسلمان بیچارے جو ہیں وہ خواہ اس کے کتنے ہی فین کیوں نہ ہو تو بڑے آرام سے وہ مکر جاتے ہیں بیچارے کہ او ہوم یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، آئی ہیو ناٹ ہرڈ آف ہم، اس سے ان کا ایمان نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ ایک شخص کو آپ جو ہیں وہ اس سے محبت بھی کرتے ہیں پھر اس کا آپ انکار بھی کرتے ہیں، لیکن جب مناسب وقت آئے گا ان کے خیال کے مطابق تو پھر انہی ملاقاتوں میں یا دوسرے ذرائع سے وہ مسلمانوں سے سیدھا سیدھا سوال کریں گے کہ پہلے کوئی ایسے پھر واقعات لائیں گے کہ جس میں انسانوں کو ذبح کیا جائے گا، اور پھر رائے معلوم کریں گے کہ کیا رائے ہے آپ کی۔ اور مسلمان اس وقت جو ہے وہ اپنی نفرت کا اظہار کرے گا کہ یہ واقعی بڑا گھناؤنا فعل ہے، بہت بری حرکت ہے، غلط ہے، اور پھر ایک دم وہ دوسری تصویر دکھا دیں گے کہ آج سے 1400 سال پہلے مدینے میں بھی ایسا ایک قتل عام ہوا تھا۔ آج بھی جوش ویب سائٹ کو آپ جا کر دیکھیں تو اس میں مسیکر اور مدینہ کے عنوان سے ان کا زخم جو ہے وہ آپ کو ہرا نظر آئے گا۔ اب وہ وقت ہوگا کہ اگر وہاں مسلمان نے کوئی اف بٹ لگا کر کوئی کامنٹ پاس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دیٹ ول پروو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک انسان سمجھتا ہے جس پر کامنٹ پاس کیا جا سکتا ہے، آئی مین نیگیٹو کامنٹ۔ لیکن وہ موقع ہوگا کہ جہاں ایک مسلمان کو حضرت ابوبکر کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ یاد ہے نا آپ کو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب فرمائی تو اگلی صبح آپ نے اس کا تذکرہ کیا کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے یروشلم کی سیر کرائی، پھر ساتوں آسمانوں پہ لے کے گیا، تو لوگ جو ہے وہ بڑے ہنسے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ معاذ اللہ اس کی مت ماری گئی ہے۔ دیکھیں اب آ گیا الٹی سیدھی باتوں پر معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک شخص گیا فوراً حضرت ابوبکر کے پاس کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات پہلے یروشلم گیا ہوں اور پھر ساتوں آسمانوں تک گیا ہوں اور پھر واپس بھی آ گیا ہوں، مان لو گے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ نہیں، اٹس ناٹ بلیویبل۔ انہوں نے کہا کہ پھر آج تمہارا دوست محمد یہ کہہ رہا ہے؟ میں کہا اچھا انہوں نے کہا ہے؟ میں کہا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تو مسلمانوں کے لیے پھر وہ موقع ہوگا کہ خواہ وہ اس پر نیگیٹو کامنٹ جو ہیں وہ کسی بھی گلا کاٹنے کے واقعے پر، کسی بھی ٹارگیٹڈ کلنگ پر دے چکے ہوں، فوراً یو ٹرن لے لیں حضرت ابوبکر کی سنت پر۔ یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مکر گیا، کہ جھوٹ ہو گیا، اپنی بات کی نفی کر گیا۔ سب سے اہم چیز ایمان ہے۔ آج مسلمان کے پلے ہے کیا؟ ہماری دنیا میں عزت ہے کوئی؟ بھکاری ہیں ہم دنیا کے سامنے۔ ایک ہی دولت ہے میرے اور آپ کے پاس، ایک ہی پونجی ہے میرے اور آپ کی جیب میں، وہ کیا ہے؟ کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اور اگر کہیں ہم نے کامنٹ پاس کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو پھر وہ پونجی بھی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور پھر کچھ معلوم نہیں کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے وہ کہیں اور پھر ہماری جان بھی نہ بچے۔ تیار ہو مسلمان کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، مانتا ہوں، مانتا ہوں، میرے نزدیک ان کا ہر عمل صحیح عمل تھا۔ آئی اسٹینڈ بائی ہم، آئی اون ہم، میں ان کے ہر عمل کو آن کرتا ہوں۔ تم مجھے گھنٹانامہ میں بے بھیجنا چاہتے ہو تو بھیج دو، تم مجھے جان سے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، میری کھال زندہ ادھیڑنا چاہتے ہو تو ادھیڑ دو، جو جی چاہے کر لو، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں، ان کے ہر ایکشن کو آن کرتا ہوں۔ جب تک بندہ مومن کی، مسلمان کی اپروچ یہ نہیں ہوگی، اس وقت تک ویسے تو ہر اعتبار سے ہم لوزر ہیں ہی، ایبسولیوٹ لوزر بن جائیں گے، خسرت دنیا بالآخرہ، ہماری دنیا بھی گئی اور ہماری آخرت بھی گئی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.